الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہو گیا ہے. اور ربیع الاول کے مہینے کی جو برکات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو خصوصیات ہیں، یقیناً ایک مسلمان کے لیے اس میں سے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ایک عظیم رہنمائی موجود ہے. کسی بھی شریعت میں یا کسی بھی مذہب میں عمل کرنے کے لیے اس مذہب یا اس کتاب کے شارع، اس کتاب کے پیغمبر اور رسول کی سنت کی جو اتباع ہے، یہ عمل میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اور امتی کے لیے تعلیم یہ ہے کہ امتی کو اپنی طرف سے کسی عمل میں رد و بدل کرنے کی، آگے پیچھے کرنے کی، کمی یا زیادتی کرنے کی طاقت یا اجازت امتی کے لیے نہیں ہے. حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں تعلیم دے رہے تھے. جیسے ایک استاذ بچے کو شاگرد کو دعائیں یاد کراتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اس کے پڑھنے کے طریقے اور ادب سمجھاتا ہے, بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تمام چیزیں اور زندگی کی ضروری دعائیں, اوراد اور ذکر سکھایا بھی کرتے تھے اور اس کو یاد کرایا بھی کرتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک دعا تعلیم دی اور اس دعا میں جو کلمات تھے, مثلا آپ نے فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنزَلْتَ, تو صحابی نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جیسے میں نے پڑھا ہے اور جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں انہی کلمات کے ساتھ یہ دعا پڑھو, اپنی طرف سے کلمات اس میں پیدا نہ کرو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے امتیوں کو اتنا عظیم غیرت دی ہے اور اتنا عظیم حافظہ دیا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک چھوٹی سی بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھا دی تھی, پڑھا دی تھی, وہ واقعہ اور وہ حدیث من وعن آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہمارے پاس موجود. اللہ وحدہ لا شریک نے دین کی حفاظت اور دین کی ترویج کا وعدہ جو فرمایا ہے, اس وعدے کا عملی مظاہرہ اور اس وعدے کا منہ بولتا ثبوت ہماری دین کی حفاظت کی صورت میں موجود ہے. کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اسلام کی تعلیمات جس طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ ہیں, کسی اور مذہب اور کسی اور دین کی تعلیمات اس قدر حفاظت کے ساتھ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اور ہمارے لیے بحیثیت امتی کے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات بھی ہے, اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بھٹکتا تو وہ شخص کہ جس کو راستہ معلوم نہ ہو, جس کے تعلیمات محفوظ نہ ہو, جس کے پاس رہنمائی کے کوئی دلائل کوئی اشارے وغیرہ موجود نہ ہو. اگر ایسا شخص بھٹک جاتا ہے تو اس کے پاس عذر موجود ہے کہ جی میرے پاس تعلیمات جو تھیں وہ محفوظ نہیں تھیں, یا میرے پاس مکمل طور پہ رہنمائی موجود نہیں تھی، یا مجھے اس بات کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن ایک مسلمان امتی کہ جس کا آسمان سے نازل ہونے والی کتاب بھی من وعن محفوظ اور موجود ہے، اور اس امتی کے رسول اور پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی ایک ایک بات من وعن محفوظ اور موجود ہے، اور آپ کے بعد آنے والے جو مسلمانوں کے خلفاء تھے، جو مسلمانوں کے امیر تھے، جو مسلمانوں کے رہنما تھے، بڑے تھے، قائدین تھے، ان کی بھی ایک ایک بات، ایک ایک حکم، ایک ایک عمل 100% محفوظ اور موجود. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جمعہ ادا کیا، اور جمعے میں جو امام مسجد حرم مسجد نبوی تھے، انہوں نے اپنے مکمل خطبے کا موضوع یہ بات رکھی کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو جو سچ اور حق ہونے پر استقامت دی ہے، اس کی دلیلوں میں سے اور اس کے ثبوتوں میں سے ایک عظیم دلیل اور ایک بہت بڑا ثبوت وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک معلوم ہے، ہر گھڑی اس کی زیارت ہوتی ہے، ہر لمحے وہاں پہ امتی جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک محفوظ ہے، وہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پہ دعائیں ہوتی ہیں، وہاں پہ عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اسلام کے جو حکم ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہیں ان کی تبلیغ اور ان کی آگے مزید ترویج ہوتی ہے، جبکہ دیگر مذاہب جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جو پیغمبر تھے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کے جو پیغمبر اور رسول تھے وہ سچے تھے، اور ان کی تعلیمات 100% فلاح اور نجات کے لیے کافی تھیں، لیکن ان پیغمبروں کی قبریں معلوم نہیں ہیں، ان پیغمبروں کے روزہ اطہر 100% یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہیں، اور اس مذہب کے لوگ آج بھی آپس میں اختلافات کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو میرا طریقہ ہے، جو میرا مذہب ہے، یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ غلط، اور پھر ان کی عبادتوں میں فرق موجود ہے، ان کی رہنمائی میں فرق موجود ہے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی فرق موجود ہے. تو اگر وہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں اور رہنمائی والے راستے سے ہٹتے ہیں، تو ایک طریقے سے ان کے پاس اس بات کا عذر موجود ہے کہ ہمیں تو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ ہمارے پیغمبر کی قبر کہاں ہے، ہمیں تو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر جو آسمان سے کتاب بھیجی گئی ہے وہ کتاب کہاں ہے، کس شکل میں ہے، کون سی صورت اس کی اصلی ہے اور کون سی صورت وہ اس کی محرف ہے. لیکن اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اور آپ کو نبی آخر الزمان ہونے کا جو معجزہ ہے وہ بھی بہت عجیب ہے. 125,000 انبیاء آ چکے ہیں اور کسی نبی یا پیغمبر کے دور میں اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ جتنی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ہوئی ہے، آپ کی امت کی موجودگی میں ہوئی ہے. 125,000 پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، لیکن کسی بھی پیغمبر کے دور میں ذرائع ابلاغ کے وہ اسباب موجود نہیں تھے جو اسباب آج موجود ہیں، اور کسی بھی پیغمبر کو پوری کی پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے تھے، کسی قبیلے کے لیے پیغمبر بھیج دیتے تھے، کسی شہر کے لیے پیغمبر بھیج دیتے تھے، کسی بستی کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی زبان والوں کے لیے، کسی رنگ و نسل والوں کے لیے پیغمبر بھیج دیتے، لیکن ایسا پیغمبر آپ سے قبل کوئی نہیں جو جنات کے لیے بھی پیغمبر ہوں، جو انسان کے لیے بھی پیغمبر ہوں، جو حیوانات کے لیے بھی پیغمبر ہوں، جو عرب کے لیے بھی پیغمبر ہوں، جو عجم کے لیے بھی پیغمبر ہوں. اور صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی انسان کو اتنا زیر بار نہیں کرتے جتنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت اس میں موجود نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی جو تشریف آوری ہے وہ کوئی عام معجزہ نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے، آج دنیا میں جتنے بھی اسباب راحت کے، ترقی کے، معیشت کے، ذرائع ابلاغ کے، پیغام رسانی کے، ٹرانسپورٹ کے، آنے جانے کے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل اور زمین سے پیٹرول اور تیل کی پیداوار، یہ جتنی بھی چیزیں حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی تشریف آوری کو جیسا کہ اس کا اصل مقصود ہے کہ آپ ہی پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کی گنجائش موجود نہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی پیغمبر ہیں اور آپ کی تعلیمات چار دانگ عالم میں ہی کافی ہیں، آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ایسے پیغمبر کہ آپ کا امتی مشرق میں بھی موجود، مغرب میں بھی موجود، شمال میں بھی موجود، جنوب میں بھی موجود، اور آپ کی جو تشریف آوری کا پیغام ہے، علماء کہتے ہیں کہ روئے زمین میں کوئی بھی ایسا حصہ، کوئی بھی ایسا خطہ باقی نہیں کہ جہاں پر آپ کی رسالت اور آپ کی بعثت کا پیغام پہنچا نہ ہو. یہ ساری چیزیں ممکن کیسے ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا کی ترقی اور اس کے مال و متاع نصیب کر دیے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت، آپ کی حقانیت کی گواہی دے رہی ہیں. اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہو کر ایک شخص پھر بھی گمراہ ہو رہا ہو، اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہو کر ایک شخص پھر بھی بدعات کر رہا ہو اور ایسا عمل کر رہا ہو کہ اس عمل کے بدلے میں اس کے لیے اجر نہ ہو، اس کے لیے انعام نہ ہو، اس کے لیے جنت نہ ہو، اس سے زیادہ افسوس کا مقام کوئی نہیں. بلکہ یہ تو شیطان نے دھمکی دی تھی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا اور انسان کو بہت لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، انسان سے کہوں گا کہ یہ عمل ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے اندر تھوڑی سی مزید گنجائش پیدا کرو، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے ابھی گزشتہ میلاد کے نام پر جو لوگوں نے مجلسیں کی ہیں اور میلاد کے نام پر جن لوگوں نے باقاعدہ پارٹیاں منعقد کی ہیں، وہ سارے مناظر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور باقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان ناچ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ڈھول گانا بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں، اور نام دیا ہے کہ جی میلاد ہے، اور یہ شیطان کا حملہ ہے کہ جب ایک انسان عبادت کر رہا ہے، ایک انسان ایسا عمل کر رہا ہے کہ اس کے اپنے گمان کے مطابق وہ نیکی کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں کمزوری پیدا کرے، اس کی نماز میں وسوسے پیدا کرے. روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے اندر ایسے شرارت کرے کہ اس روزے کا تقدس باقی نہ رہے. حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، فلا رفث ولا سجد ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے سفر میں بے حیائی بھی نہ کرو اور حج کے سفر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ کرو. اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس سے میں بے حیائی کے عمل بھی کرواؤں اور اس سے میں لڑائی جھگڑا بھی کرواؤں. بہرحال وہ سب عبادتیں ہیں، نماز کی عبادت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، روزے کی عبادت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، حج کے فریضے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس عمل کے عبادت ہونے میں شک موجود ہو اور جس عمل کی بنیاد اور اصل موجود نہ ہو، اس عمل میں شیطان کا حملہ کتنا شدید ہوتا ہے، اگر اس کا مشاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میلاد اینڈ کمپنی والوں کو دیکھ لیجیے. اور پھر ایسے عمل کہ جس عمل کی دین کے اندر کوئی حیثیت موجود نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو لازم قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ عمل کرنا تو ضروری ہے، اور اگر یہ عمل نہیں کیا تو گناہ ہے، نحوست ہے، بری بات ہے. علماء نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ تعریف حقیقت میں یہی ہے. اور اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے جو جدیدیت ہے، جو جدت ہے، جو ترقی ہے، جو نئی تحقیق ہوتی ہے، یہ سب دنیا کے متاع اور اسباب میں تو ہمارے لیے ترقی ہے. جو گاڑی 50 سال پہلے بنتی تھی، آج جو گاڑی بنتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو جہاز 50 سال پہلے بنتے تھے، آج کے بننے والے جہاز اس سے کہیں درجے بہتر ہیں. لیکن جو دین کا فلسفہ ہے، اس میں جدت کا اختیار کرنا یہ تباہی ہے. بلکہ دین کے اندر بات اتنی زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے اور اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے جتنی زیادہ وہ بات پرانی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اس بات کی سند مضبوط ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے قریب ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس عمل کے اندر، اس عبادت کے اندر، اس بات کے اندر وزن موجود ہوتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم نے یا ایک مولوی صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے، یہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ تو نئی روشنی کے مطابق چلنے والے لگ رہے ہیں، یہ تو جدید بات کرنے کے مطابق لگ رہے ہیں. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں دین تو اللہ تعالی نے آسمان سے بھیجا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی کے نازل ہو چکا ہے، اور جتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور جتنی زیادہ اس کی سند مضبوط ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ عمل قابل اجر ہے، اتنا زیادہ اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب بھی ملتا ہے اور جنت کا وعدہ بھی ہے۔ تو اس قاعدے اور قانون کو جب آپ آگے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے عمل اور اپنے جذبات کا محاسبہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل میرے لیے زیادہ بہتر ہے اور کون سا عمل میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عقل کہ جی ہماری عقل یہ تقاضا کرتی ہے، ہمارا دل یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، عشق کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، تو علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظر لامحدود نہیں بنائی، جیسے انسان کی سماعت لامحدود نہیں، جیسے انسان کی آواز اور زبان لامحدود نہیں، اسی طرح انسان کی عقل بھی لامحدود نہیں ہے۔ اور جہاں پہ نظر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں پہ پھر آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں، جہاں پہ کان کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ پھر قوت سماع دھوکہ دیتی ہے، جہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں اور عقل سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ عقل ان قریب آپ کو دھوکہ دے گی۔ اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، ہزاروں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل اور انسان کا سوچ وہ ایک طرف کا تقاضا کرتی ہے لیکن جو تجربہ ہوتا ہے، جو بڑوں کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ دوسری طرف کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو ہم نے جب سے اپنی عقل کو دین کا مقتدا بنا لیا ہے اس دن سے ہمارے لیے گمراہی کا سبب شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف انبیاء بھیجے ہیں، ایسے بہت سارے پیغمبر اور رسول موجود ہیں کہ وہ تشریف لائے لیکن ان کے ساتھ کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی نے کوئی کتاب ایسی نہیں بھیجی کہ کتاب آ چکی ہو اور اس کتاب کے ساتھ کوئی پیغمبر موجود نہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء تو بغیر کتاب کے آ جاتے تھے لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں تعلیم اور تعلم کے لیے ایک استاذ اور ایک مقتدا ضروری ہے۔ مرغی کا چوزا انڈے سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے جب دانا ڈالا جاتا ہے تو وہ دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. کسی معلم نے، کسی مقتدا نے، کسی ٹیچر نے اس کو یہ دانا چگنے کا جو عمل ہے وہ پڑھایا نہیں ہے. مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. کسی معلم نے، کسی قائد نے اس کو یہ تیرنے کا عمل پڑھایا نہیں ہے. اور انسان کا بچہ پیدا ہو، آپ تمام کراچی کی روٹیاں اس بچے کے آگے لا کے رکھ دیں، جب تک وہ بچہ اپنے ماں باپ کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے اس وقت تک اس بچے کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز کھانے کی ہے اور اس چیز کا استعمال کھانا ہے، یہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. بلکہ انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے مربیین کو دیکھتا ہے. الولد یولد علی الفطرہ، فطرہ سے مراد یہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان کا بچہ، خواہ وہ یہودی کا ہو، خواہ وہ نصرانی کا ہو، خواہ وہ ہندو کا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی شرک، اللہ کی ناراضگی موجود ہوتی نہیں ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے جو ماں باپ ہیں وہ کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو ہندو بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کر دیا ہے اسی فطرت پر اس کو تعلیم بھی دی ہے. اور صرف قرآن کریم کعبہ کی چھت پہ نازل نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کریم ایک ایسے معلم اور ایسے رہنما پر نازل کیا ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو عملی زندگی میں اور پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو عمل کر کے دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے. تو یہ نقطہ آپ حضرات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم اور تعلم اس کی فطرت میں پیدا کر دی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم میلاد منائیں، ہماری عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم محبت کا اظہار کریں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم عشق و محبت کے داستانیں قائم کریں. تو یاد رکھیے کہ دین عقل کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ دین اتباع سنت پر موقوف ہے، اور دین اللہ تعالی کی کتاب کے ماننے پر موقوف ہے، اور دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے پر موقوف ہے. اس لیے جو کتابیں پرانی ہوتی ہیں، 300 ہجری، 400 ہجری کے زمانے کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا مقام اور مرتبہ علماء دین کے نزدیک بہت عظیم ہے. اور وہ کتابیں جو 1000 ہجری کے بعد لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا مقام اور مرتبہ وہ علماء کے نزدیک وہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اچھے آدمی بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات اور اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے. اور پھر سنت میں اپنی مرضی نہیں ہے، سنت میں اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیجئے، عقل کو ایک طرف رکھ دیجئے، انسانیت کو جس ہستی نے عقل سکھائی تھی اس ہستی کے مقابلے میں آپ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اس ہستی کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ قابل فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا قدردانی اور شکر یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس دین کے اندر موجود تعلیمات کو بغیر رد و بدل کے قبول کریں، اور وہ ہمارے بھائی جو سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں یا جو دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کامل نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد والی چیزیں ضروری ہیں، ان کو آپ دعوت بھی دیں، ان کو آپ حق کی تبلیغ بھی کریں، اور ان کو آپ یہ دعوت فکر دیں کہ امام مالک نے فرمایا تھا کہ بدعتی وہ منحوس شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں دین کامل نہیں تھا، ہم نے اس دین کو آ کر پورا کر دیا ہے. کتنی زیادہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، اور بدعتی کہتا ہے کہ نہیں دین پورا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اتباع سنت کے توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کو ان کے ماں باپ اور بڑے مسجد لے کر آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بچوں کے عمر دیکھ لیں، بچوں کا طریقہ دیکھ لیں. بتایا جاتا ہے کہ پچھلے جمعے بھی ایک صاحب اپنے ساتھ چھوٹا بچہ لائے تھے، اور اس بچے نے مسجد کے اندر گندگی کر دی، غلاظت کر دی. اب یہ آپ خود بتائیے کہ اس طرح بچے کو مسجد میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہرگز نہیں. اور آج کل لوگ بہت برا مانتے ہیں کہ جی بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ برا مانتے ہیں جو جہالت کا شکار ہیں، جن کو صحیح بات معلوم نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنبو مساجدکم الصبیان والمجانین، اپنی مسجدوں کو غیر ممیز بچوں سے اور پاگلوں سے محفوظ رکھو. ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس مسجد میں آپ کا بچہ آ کے پیشاب کرتا ہے، تو یہ ہرگز عبادت نہیں ہے. اس لیے بچوں کو جب بھی مسجد لائیں تو پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ کسی صورت میں مسجد میں کوئی گندگی نہیں پھیلائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ممیز ہوں. جب آپ ان سے کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائیں، جب آپ ان سے کہیں کہ نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھیں. ایسا بچہ جو آپ کی نماز بھی خراب کرتا ہو اور آپ کے ساتھیوں کی نماز کو بھی متاثر کرتا ہو، ایسے بچے کو مسجد لانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ آن لائن تجارت جو امیزون وغیرہ پہ کی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ امیزون ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، تجارت کی صورتیں دیکھنا ضروری ہے. ہر ہر صورت کا حکم شریعت میں الگ ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بے قبل القبض، یہ حنفیہ فتاوی کے نزدیک جائز نہیں، اور حدیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بے قبل القبض جائز نہیں ہے. بے قبل القبض اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں اور وہ میں بیچ رہا ہوں، تو جب تک وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کے بیچنے کا مجاز نہیں ہوں. ہاں اگر آپ پہلے سے اعلان کریں کہ فلاں فلاں چیز میں آپ کو مارکیٹ سے خرید کے دے سکتا ہوں، تو پھر اس صورت میں جواز موجود ہے. جیسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مٹیریل خریدتے ہیں، سیمنٹ خریدتے ہیں، بجری خریدتے ہیں، تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو اس غلط فہمی میں نہیں ڈالتے کہ یہ سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں. لہذا امیزون ہو یا کوئی اور تجارت ہو، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یا تو وضاحت کر دیں کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ آرڈر دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ چیز تلاش کر کے دے دوں گا، جو میرا جائز کمیشن ہوگا وہ آپ مجھے دے دیجئے گا. تو اس صورت میں جائز ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ پورے کائنات کے سامان کے اشتہارات لگا دیں کہ یہ سب میرے پاس موجود ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اسے بے قبل القبض کہتے ہیں. شریعت میں ایسی بے جائز نہیں ہے. کون سی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونگ سے یا جھٹکنے سے نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ نیند ٹوٹنے کے لیے استرخاء مفاصل ضروری ہے. ایک پلک جھپکنے کے برابر آپ ایسے غافل ہو گئے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو گر گئے، زمین پر گر گئے. یہ وہ نیند ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی نیند اگر کسی کو آ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ زمین پہ گر پڑے، تو اس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. صرف اونگ سے یا جھٹکا لگنے سے یا جھٹکنے سے یا ایک طرف ڈول جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. عدالت جو خلع کراتی ہے تنسیخ نکاح کی صورت میں، کیا وہ درست ہے؟ ہاں جی، یہ عجیب بات ہے. آج کل دارالافتاء میں نے دیکھے کہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عدالت کا یہ تنسیخ نکاح درست نہیں ہے. حقیقت میں وہ فتویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل کی جو موجودہ عدالتیں ہیں یہ قائم مقام ہے قاضی کی، اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ قاضی اگر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نافذ العمل ہے. عدالت ظاہر بات ہے کہ ایسی تو کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے جو صرف خاتون کی بات سنیں اور فیصلہ کر دے، بلکہ عدالت کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پہ مرد کی بات بھی سنی جاتی ہے اور خاتون کی بات بھی سنی جاتی ہے. جب عدالت یہ سمجھ جائے کہ مرد ظالم ہے، مرد حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہے، مرد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اور جج فیصلہ کر دے تنسیخ نکاح کا، تو ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ ایسی تنسیخ نکاح جو ہے وہ ٹھیک ہے اور شرعی لحاظ سے وہ معتبر ہے. ایک شخص کے پاس گھر کے علاوہ اضافی زمین ہے جس کو بعد میں بیچنے کی نیت ہے یا اس پر گھر بنانے کی نیت ہے، اس زمین پر سال گزرنے کے بعد زکاۃ دینی ہوگی کہ نہیں؟ اس سلسلے سے قانون یاد رکھیے کہ زمین، پلاٹ، فلیٹ اور گھر، ان چیزوں پر جب تک کہ یہ چیزیں تجارت کے لیے نہ ہوں زکاۃ نہیں. تجارت یہ نہیں، ہر آدمی جب فلیٹ خریدتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب کبھی یہ مہنگا ہوگا تو میں بیچ دوں گا، یہ تجارت نہیں ہے. بلکہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام آپ اسی کام میں لگے رہیں کہ جی میں نے یہ زمین خریدی ہے، اب میں اس زمین کو بیچنا چاہتا ہوں، پھر اس سے فائدہ لوں گا، پھر دوسری زمین خریدوں گا، یہ تجارت ہے۔ تو وہ زمین، وہ گھر، وہ فلیٹ، وہ پلاٹ جو تجارت کے لیے ہوتا ہے، اس پر ایک سال گزرنے کے بعد کل رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ زمین، وہ فلیٹ جو تجارت کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر صدی بھی گزر جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا عمل وظیفے یا ورد کے لیے اجازت ضروری ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان سب سے بڑی اجازت ہے۔ جب آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے اور آپ ان کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے ہیں، تو شرعی طور پہ اب آپ کو کسی عمل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول۔ ہاں کچھ اوراد اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں برکت کا حصول اور فیض کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف نے جو اجازت کا یہ سلسلہ کیا ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف ایک طرح سے اطمینان قلبی ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں کسی بڑے ڈاکٹر کے شاگرد بنتے ہیں، کسی بڑے وکیل کے شاگرد بنتے ہیں، تو آپ کے پورٹ فولیو میں اور سی وی میں وہ اجازت آ جاتی ہے کہ جی فلاں شخص کی خدمت میں یہ رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی نگرانی میں یہ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ سے خدمت لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی بندہ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ پڑھیں یا کوئی ورد پڑھیں، تو جن سے وہ آپ کو ملا ہے ان سے آپ اجازت بھی لے لیجئے، تو اس کے جو برکات اور فیوز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو اصولی طور پہ اجازت لینا ضروری نہیں۔ پوچھا ہے کہ عدت کے دوران عورت شادی میں یا فوتگی میں شرکت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ عدت تو کہتے ہی سے ہیں کہ کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ سخت مجبوری ہو۔ مجبوری کیا ہے؟ جس گھر پہ وہ رہتی تھیں وہ گھر کرائے کا ہے اور مالک مکان کہتا ہے کہ گھر خالی کرو، یا خاتون بھوک کا شکار ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اس صورت میں علماء نے عدت والی خاتون کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی، خواہ شادی ہو یا فوتگی ہو یا دعوت ہو، عدت والی خاتون کا وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ کون سی زمین پہ عشر دینا ہوتا ہے اور کون سی زمین پہ نصف عشر دینا ہوتا ہے؟ اس کا اصول یاد رکھیے کہ بارانی زمین یعنی جو بارش سے آباد ہوتی ہے، دریائی زمین جو دریا کے پانی سے آباد ہوتی ہے، نہری زمین جو نہر کے پانی سے آباد ہوتی ہے، اس زمین میں جو فصل آتی ہے اس فصل پہ عشر دینا، دسواں حصہ دینا فرض ہے۔ اور اگر زمین بارانی بھی نہیں ہے، دریائی بھی نہیں ہے، نہری بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے کنواں کھودا ہے، آپ نے ٹیوب ویل قائم کیا ہے، یا آپ کہیں سے پانی خرید کر اس زمین کو دیتے ہیں، تو ایسی زمین میں پھر نصف عشر واجب ہے، یعنی بیسواں حصہ دینا واجب ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت در کرتے ہیں، ہم آپ کی ترقی کے لیے دعا گوں، آمین۔ کیا فرض نماز کے بعد امام کے لیے اجتماعی دعا کرانا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن تعلیم کے لیے ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول میں بریلویوں کے جلوس میں جو لوگ مرے ہیں ان کو شہید کہنا کیسا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھے، پھر اس کے بعد کسی دوسری مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ جمعہ کی نماز شروع ہو رہا تھا، تو کیا یہ شخص امام کے پیچھے نفل کی نماز کی نیت کرے گا یا دوبارہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا؟ علماء نے منع کیا ہے، ایک دفعہ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو پھر دوبارہ جمعہ میں شرکت ضروری نہیں ہے. میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک روزگار دے. استغفار کیجئے اور نمازیں پڑھیے اور حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیے. رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وهو خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا